الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معزز حاضرین محترم، گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ دنیا ایک آنی جانی چیز ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آخرت کا دار و مدار اسی دنیاوی محنت کے اوپر ہے، جو یہاں کے شب و روز کو کارآمد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، دنیا بھی اس کو بڑی پرلطف عطا فرماتے ہیں. وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، تو ہم اس کو بڑی ہی مبارک اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیا کی زندگی تو اس کو مبارک، پاکیزہ، پرسکون، پرلطف، حلاوت والی، ہر چیز میں اس کو ایک لذت، چین، سکون، راحت اور آرام نصیب ہوتا ہے. آخرت بھی اس کی بڑی ہی کامیاب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی جس کسی کو نصیب ہو جائے، یہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو منایا، اس کو راضی اور خوش رکھا، تو وہ جب دنیا سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اپنے ساتھ لے کر گیا، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے کامیابی مقدر ہوتی ہے. احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوش دلایا ہے. جمعے کے دن بھی میں نے مضمون میں حدیث مبارک سنائی تھی. فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اور سب سے اہم ترین چیز فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے زندگی. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا یہ گھلنے والا سرمایہ ہے، رات دن صبح و شام. اللہ اکبر، جو شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. انسان سویا ہوا ہو، جاگا ہوا ہو، خوش ہو، غمگین ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، جس طرح شمع جب روشن ہوتی ہے تو وہ گھلتی رہتی ہے، تو انسان جو بھی پیدا ہوا ہے تو وہ اس کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کی زندگی کا حصہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، عمر اس کی گھٹتی چلی جا رہی ہے. تو یہ پگھلنے والا سرمایہ اللہ پاک نے دیا ہے، اور سورہ عصر میں بتا دیا کہ ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو اچھائی کی نصیحت اور وصیت کرنا، اور خدا نہ خواستہ مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لینا، یہ چار خوبیوں کے حاملین تو ہیں کامیاب اور کامران. کہ جو ایمان لایا، ساتھ میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے گیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبوں سے سرشار رہا، بڑے ہیں تو چھوٹوں کو، چھوٹے ہیں تو اپنے ہم عمروں کو، اور چھوٹے ہیں تو تمیز اور ادب اور احترام سے بڑوں کو اچھائی کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں، اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے رہیں. گھر کے اندر ایک نمازی ہو، دوسرا بے نمازی، تو ایک ہی گھر کے دو افراد ہوں کہ ایک جنت میں جا رہا ہو، دوسرا خدا نہ خواستہ دوزخ کا ایندھن بن رہا ہو، کتنی تباہ کن بات ہوگی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگ جاتی، انسان اپنے بڑے کو، چھوٹے کو، اپنی بیوی بچوں کو، ساز و سامان کو، مال و متا کو، ہر چیز کو بچاتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، جان پر کھیل جاتا ہے، لیکن پہلے دوسروں کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارة، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اس آگ کے اوپر ایسے خوفناک، خطرناک، وحشت زدہ کرنے والے اور سخت ترین عذاب دینے والے خوفناک شکلوں والے فرشتے مسلط ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, جو کچھ ان کو کہا گیا اللہ کی طرف سے حکم ملا اس کو وہ کر گزرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین اس آیت کو سن کر روتے تھے, حالانکہ چھوٹے سے بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. کسی نے کہا آپ تو بچے ہیں, معصوم ہیں, اہل بیت کے ایک پاکیزہ فرد ہیں, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو جب وہ تندور جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیوں سے آگ کو سلگاتی ہے. اللہ میں نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو انسانوں اور پتھروں سے اس کو دہکایا جائے گا. ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے انسانوں کے ساتھ چھوٹے انسانوں سے بھی اس آگ کو دہکایا جائے. تو ایسا ڈر اور خوف گھٹی میں پڑا ہوا تھا شروع سے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے رو رہے ہیں. بچے کھیل رہے تھے کسی جگہ پر, دیکھا ایک معصوم بچہ کنارے پہ بیٹھا رو رہا ہے. بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے تو کنچے کھیل لیں, اور اخروٹ تھے, اخروٹ سے وہ ایک دوسرے کو جیسے نشانہ بازی ہوتی ہے وہ کھیل لیں, اور یہ بچہ کسی کنارے پر کسی دہلیز پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. بچے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ تمہارے پاس کنچے نہیں ہیں؟ تمہارے پاس یہ اخروٹ نہیں ہے کہ تم بھی کھیل سکو؟ فرمایا کہنے لگے میں ان کے اس کھیلنے پر رو رہا ہوں. کیوں بھائی؟ بچے ہیں, کھیل لیں, کھیلنے دو. کہا کہ کیا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کیا ان بچوں کو اللہ پاک نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ٹپے ماریں ایک دوسرے کو اور نشانے بازی کریں, اور وہ جیسے آج کل کنچے کھیلتے ہیں وہ دوسرے تیسرے کھیل ہیں, بیٹ بال ہو گیا, ہاکی ہو گئی, فٹ بال ہو گئی, دوسرے تیسرے کھیل ہیں جس کے اندر انسان کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا. تو کہا کہ کیا ان بچوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا؟ کہا تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ قرآن کریم سے. افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو ویسے کھیل کود کے لیے پیدا کر دیا, کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا, تمہارا کوئی مقصد ہے زندگی نہیں؟ تو پوچھا کہ کیا زندگی ہے مقصد کا, زندگی کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ میں نے بتایا کہ جنات اور انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی ہے یاد, مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی, کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کر چلنا ہے, اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. وقت تو گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال دیا ہے, ہر چیز میں اعتدال سکھایا. فرمایا کہ دوستی بھی رکھو تو اعتدال سے, میل ملاقات رکھو تو اعتدال کے ساتھ, رات دن صبح و شام ایک دوسرے کے گھر گھا دو گے تو وہی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. فرمایا کسی سے دشمنی ہے تو اس دشمنی میں بھی اتنے آگے نہ نکلو, کل کو وہی دشمن تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے, کس منہ سے سامنا کرو گے؟ دوستی اور دشمنی میں بھی آپ نے اعتدال کا درس دیا ہے, جینے کے سلیقے سکھائے ہیں. حدیث مبارک جمعہ کے دن میں نے سنائی, بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ تین صحابہ آئے تھے حضور کے در دولت پر, اور ازواج مطہرات اس وقت موجود تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے. پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات معمولات کیا کیا ہیں؟ جب وہ معلومات ملی حیران رہ گئے, یار یہ تو اتنی زیادہ عبادات ہیں, ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, تو بس ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ایک نے قسم اٹھائی, کہا کہ ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کروں گا, ایک رات بھی نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا ہر زندگی کا ہر دن روزے رکھ کر گزاروں گا, کسی دن بھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا بیوی بچوں سے دور ان جھمیلوں میں پھنسنے کے بجائے نہ شادی کروں گا نہ بال بچوں کے جھمیلوں میں پھنسوں گا, تنہا تنہا جنگل میں نکل جاؤں گا, کسی چھپر کے نیچے بیٹھ کر رات دن صبح شام اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا. ایک ساری رات جاگنے کی قسم کھاتا ہے, دوسرا سارے دن روزے رکھنے کی, تیسرا ساری زندگی انسانوں سے دور ہٹ کٹ کے اپنی اللہ اللہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور آپ کو بطور وحی بذریعہ وحی آپ کو آگاہی مل گئی. فرمایا کہ شاید کہ تم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا ہے رات بھر جاگوں گا, کوئی کہہ رہا ہے دن بھر روزے رکھوں گا, کوئی کہہ رہا ہے بیوی بچے شادی کے جھمیلوں میں نہیں پھنسوں گا. ناراضگی کا اظہار فرمایا, فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھتے, خدا کی قسم میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں. قسم کھا کر فرمایا کہ میں دن کے روزے بھی رکھتا ہوں ناغہ بھی کرتا ہوں. ہفتے میں دو دن آپ روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کا. اور فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں, میری بیویاں نہیں دیکھتے تم لوگ, آل اولاد والا ہوں, بال بچوں والا ہوں, کنبے گھرانے والا ہوں, خاندان کی ذمہ داریاں نبھانے والا ہوں. میری زندگی اصل معیار ہے, معیار کسوٹی ہے, پیمانہ ہے, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اور جنت میں لے جاتے ہیں. نہ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ میاں کو جو طریقے پسند تھے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طور طریقے وہی بنائے. آپ کے اخلاق, آپ کی عادات, آپ کے طور طریقے, پورا قرآن کریم اس کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ہمیں عطا فرمائی گئی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جو سنت کے مطابق چلے گا وہ تو ہے کامیاب. آپ نے ان تینوں کو اچھی طرح سے بتایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, ناغہ بھی کرتا ہوں, شادیاں بھی کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو کوئی میرے طریقے سے ہٹے گا اور میری سنتوں سے منہ موڑے گا وہ میرا نہیں ہے. پھر جائے اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے, سب چیزیں پھر مسترد ہیں. اللہ میاں نے اعتدال سکھایا ہے, عبادت بھی ہو اعتدال سے ہو. کتنا پیارا دین دیا ہے, صاف ستھرا, ہلکا پھلکا. حج تو ساری زندگی میں مالداروں پر ایک دفعہ فرض ہوتا ہے صرف. زکوٰۃ مالداروں پر سال میں صرف ایک دفعہ, اور وہ بھی 2.5%. کتنا معمولی سی مقدار بنتی ہے. ایک دفعہ نقشہ کسی نے بنایا تھا کہ کھیرا ہے, کھیرے کے 10 پیس اس نے ایسے کاٹ دیے گول گول سکے کی طرح, تو یہ 10 پیس ہو گئے. ایک پیس دسواں حصہ, اور ایک پیس کو بھی 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا پاؤ پاؤ پاؤ, تو ایک پاؤ یہ بن گیا 2.5, اس دسویں کا 2.5. تو یہی پورے اس کھیرے کی مقدار کے 9 کامل مکمل حصے ایک طرف, اور آخری حصہ اس کے بھی 4 ٹکڑے کر کے صرف ایک ٹکڑا رہا ہے خدا میں دینا ہے, جو 2.5% بنتا ہے, باقی یہ بھی مالک کے ہیں. اتنا مختصر سے اللہ پاک نے نصاب رکھا کہ اگر 1 لاکھ تم کو ہم نے دیے, 2.5 ہزار ہمارے راستے میں ہمارے غریب بندوں کو دے دو, باقی 97,500 خود تمہارے پاکیزہ مبارک حلال مال ہے, استعمال کرو. اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے اللہ پاک نے سال میں صرف 1 مہینے رکھے ہیں, وہ بھی دن کے دن. اس میں ٹھنڈے بھی آتے ہیں, گرم بھی آتے ہیں, چھوٹے بھی آتے ہیں, بڑے بھی آتے ہیں. فرمایا کہ یہ ہم نے عبادت تم پر رکھی ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی ساری امت کے لوگ یہ عبادت انجام دیتے چلے آئے. کوئی یہ نئی چیز, انوکھی چیز نہیں ہے کہ تم سے یہ عبادت انجام نہ دی جا سکے اور تم حیران پریشان ہو. نہ, اس عبادت کے مرحلے سے ہم گزاریں گے تم کو, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کا پیکر بن جاؤ. روزوں میں درس دیا کہ جب دیکھو ہماری بات ماننے کی وجہ سے تم حلال چیز سے بچ رہے ہو, نہ حلال کھانا کھا رہے ہو, نہ حلال پانی پی رہے ہو, نہ ازدواجی تعلقات قائم کر رہے ہو, ہمارے کہنے پر جب تم حلال سے رک سکتے ہو تو ہمارے ہی روکنے سے, ہمارے ہی کہنے سے, ہمارے منع کرنے سے تم حرام سے بھی آسانی سے بچ سکتے ہو. سود نہ کھاؤ, رشوت نہ کھاؤ, دوسروں کا حق تلف نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, شراب نہ پیو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, بد نظری نہ کرو, ظلم و زیادتی نہ کرو. ہر چیزیں جو برائیاں اللہ پاک نے صاف ستھری بتا دی, ان چیزوں سے بچنا تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے, جس میں تمہارے لیے ذلت بھی ہے, رسوائی بھی ہے, عار بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے. اللہ پاک نے صاف ستھرا دین دیا, نمازیں دے دی, وہ البتہ دین کا ستون ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز پر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ دو وہ دو, یہ کھلاؤ وہ پلاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. لا نسألک رزقا نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, کامیابی آخر کار تقوی اختیار کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے. جو بھی ڈر رکھنے والا ہے, خوف خدا رکھنے والا, اللہ سے ڈر کر اور اس کی محبت, اس کے شوق اور خوف میں زندگی کے اندر قدم بڑھانے والا, یہ آخر کار کامیاب ہے, نجات اسی کو ملے گی. تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی کا سبق ہے. گرمی ہو, سردی ہو, خزاں ہو, بہار ہو, صحت ہو, مرض ہو, جنگ ہو, امن ہو, مالداری ہو, تنگ دستی ہو, کوئی بھی کیفیت ہو, اس میں ہر حال میں مرد ہو یا عورت ہو, جب سے وہ بالغ ہوا آخری دم تک جاتے جاتے اس کو یہ وفاداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے. اور اس میں بھی اتنی بشارتیں کہ جب انسان وضو کرنا شروع کرتا ہے, سارے گناہ دھلنے شروع, ہاتھ کے جو گناہ تھے وہ سارے دھل دھلا کر صاف, چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ, آنکھوں کے, ناک کے, منہ کے کلیاں کر رہا ہے, اور سر پہ مسا کیا سر کے گناہ, آخر میں پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ, سب چیزیں دھل دھلا کر, فرمایا کہ آخری قطرے کے ساتھ ناخن کی تہ کے اندر بچا ہوا بھی گناہ کا اثر ٹپک کے زائل ہو جاتا ہے. وضو کر رہا ہے, اپنے ہی گناہوں کو دھو رہا ہے, پھر نماز کے لیے چل پڑا. مردوں کے لیے جماعت میں شرکت واجب ہے. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کراؤں, امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں, جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. حالانکہ پتہ ہے اہل ایمان ہیں, مسلمان ہیں, صرف جماعت سے پیچھے رہنے پر اتنی خطرناک وعید ارشاد فرمائے. دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر جماعت کے لیے جب انسان آ رہا ہے, قدم پر گناہ جھڑ رہے ہیں, درجے بلند ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں قربت کے مراحل طے کر رہا ہے, اور پھر آگے بڑھتا ہے, آ کر بیٹھ گیا مسجد میں, آنے کے ساتھ دو رکعت تحیت المسجد کا وقت تھا وہ پڑھ لی, اور سنت موقعہ کا وقت تھا وہ پڑھ لی, اب فارغ بیٹھا ہوا ہے, ابھی نماز میں وقت باقی. فرمایا کہ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا رہے گا جتنا نماز کے اندر مل رہا ہے. نماز کے انتظار میں بھی فرمایا کہ اتنا ہی اجر ہے جتنا نماز کے اندر شامل ہو جانے کے بعد اجر ملتا ہے. نماز پڑھ لی, اب بیٹھا ہوا ہے, سنتیں پڑھ لی, دعائیں مانگ لی, ذکر و اذکار کر لیے, فارغ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا کہ جب تک کہ یہ وضو نہیں توڑے گا, فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے, یا اللہ اس کی بخشش فرما دے, یا اللہ اس پہ رحم فرما دے, یا اللہ اس پہ نظر کرم فرما دے. فرشتوں کی دعائیں اس کو مل رہی ہیں. اتنا اللہ پاک نے پاکیزگی کا عمل لکھا ہے کہ جب ایک انسان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے, فرمایا کہ جیسے کسی گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو, وہ شخص دن میں 5 مرتبہ غوطہ زن ہو, اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا, اسی طرح 5 وقت کا نمازی اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ اللہ میاں خود بخود دھو دھلا کر صاف کر دیتے ہیں. تو یہ زندگی کے اندر اللہ پاک نے حج خالی ایک مرتبہ فرض کیا, نوافل تو انسان ساری زندگی ادا کرتا رہے, حج تو گناہوں کی دھلائی اور شفافیت کا عبادت کا اعلیٰ ترین ایک عنوان ہے, لیکن فرض ایک مرتبہ کیا. اور زکوٰۃ 2.5% سال میں ایک مرتبہ مالداروں کے اوپر فرض کی, روزے رمضان کے اندر صرف 1 مہینے کے فرض قرار دیے, اور اس کے بعد یہ جو نماز ہے, نماز ایسا بنیادی ستون بنا دیا کہ رات دن صبح و شام ہمارے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو. اس تعلق میں جو جڑ جاتا ہے, مرد ہو یا عورت, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ذات بہن حضرت اسما آئیں تھی, خواتین کی نمائندہ بن کر چادر لپیٹی ہوئی اوڑھنی اوڑھ کر آئیں, اور دب قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. فرمایا کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے, میں خواتین کا پیغام آپ تک لائی ہوں. کچھ خواتین تھیں, ہم لوگوں میں بات چیت چل رہی تھی کہ خواتین, ہم لوگ تو گھر کی چار دیواری میں بند ہیں, کام کاج کرو, روٹیاں کھانا, جھاڑو پوچھا, صفائی ستھرائی, بچوں کی پرورش, یہ سارے کام کاج ہمارے مردوں کو. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ سفر میں بھی ہیں, حضر میں بھی ہیں, اور یہ جہاد میں بھی جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, مسجدوں میں نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں, شانہ بشانہ ہر جگہ پیش پیش, ہم تو پیچھے چار دیواری میں بند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنی تو اس قدر فصاحت و بلاغت سے لبریز انہوں نے مختصر مدلل بات کی تھی کہ آپ نے پہلے تعریف فرمایا, فرمایا سنا تم نے ان کی گفتگو, کیسے پیارے انداز سے انہوں نے نمائندگی کی ہے اپنی خواتین کی اور ترجمانی کی ہے, اور کیسے پیارے انداز میں انہوں نے مدعا سامنے لا کر رکھا, تعریف کی, اور اس کے بعد پھر آپ نے وضاحت فرمائی. فرمایا کہ جا کر میرا پیغام خواتین کو دے دینا کہ جو کام کاج تم اپنے گھر میں کرتی ہو, جھاڑو پوچھا اور دھلائی صفائی, بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال, شوہر کے مال کی حفاظت نگرانی, جو جو بھی کام تم گھر میں کرتی ہو, فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام تر تمہارے عمر خانہ داری کے اندر وہی اجر و ثواب جو مرد میدان جہاد میں نکل کر میرے ساتھ چل کر کماتے ہیں, اللہ پاک نے تمہارے گھر کے کاموں کے اندر وہی اجر و ثواب لکھ دیا ہے. گھر میں جھاڑو لگاؤ, پوچھا لگاؤ, صفائی کرو, جھاڑ پھونچ کرو, روٹی پکا رہی ہو, کھانا پکا رہی ہو, کوئی صفائی ستھرائی چل رہی ہو, بچوں کی دیکھ بھال چلے, ہر ہر عمل پر اللہ پاک نے عظیم الشان اجر و ثواب رکھ دیے. دین اسلام بڑا پیارا دین ہے, بہت آسان دین ہے, بس اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والا بن جائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, سنت کے مطابق, اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے کرے گا کہیں بدعت گھڑ لے گا, کہیں خرافات کی طرف چل جائے گا, کہیں اپنی مرضی سے چلتے چلتے وہ خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ کام اس طرح کرنا چاہتا ہوں, اس طرح صحیح نہیں, اس طرح نہیں, اس طرح کرو. تہجد کا وقت ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں, حضرت عمر تلاوت فرما رہے ہیں, آپ کا گزر ہوا دونوں پر سے, ایک بالکل خاموش تلاوت میں لگے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دھم چکڑی مچی ہوئی, خوب اونچی آواز سے جوش و خروش سے تلاوت چل رہی ہے. آپ نے صبح دونوں کو جمع کیا, پوچھا بھائی کیا کر رہے تھے, ابو بکر آپ کی تلاوت کی تو آواز تک بھی سنائی نہیں دے رہی تھی. فرمایا کہ یا رسول اللہ جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا, اللہ تو سمیع اور بصیر ذات ہے, سننے والی ذات ہے, اس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا, اس لیے خاموشی کے ساتھ تلاوت میں لگا ہوا تھا. عمر تم تو بہت زور زور سے تلاوت کر رہے تھے. یا رسول اللہ کیا کروں, دل چاہ رہا تھا اللہ پاک نے مجھے تو ان قیمتی لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے دیا, کاش کہ یہ سوئے ہوئے بھی میری تلاوت کی آواز سے جاگ جائیں, وہ بھی فائدہ اٹھا لیں, ان کو جگانے کی خاطر اور ان کو بھی اللہ کے آگے لا کر کھڑا کرنے کی خاطر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا. وہاں پر بھی اپنی مرضی چل رہی ہے کہ خاموشی سے جس اللہ کو سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, یہاں پر بھی اپنی مرضی چل رہی ہے کہ جس اللہ کو سنانا تھا ساتھ ساتھ نیکی بھی ہو جائے کہ دوسرے بھی جاگ جائیں, وہ بھی میرے ساتھ اللہ کے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں. نیت دونوں کی اچھی ہے, ارادے جن کے صاف شفاف ہیں. لیکن اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر تھوڑی سی آواز کو اونچا کیا کرو, آواز تھوڑی سی اونچی کرو, پڑھو تلاوت ایسی کرو کم از کم خود تم بھی اپنی تلاوت سن سکو. عمر بہت اونچی آواز سے نہیں پڑھا کرو, ٹھیک ہے جس کو اللہ پاک توفیق دیں گے عبادت کرے گا, لیکن اپنی تلاوت کے ذریعے دوسروں کے آرام میں خلل مت ڈالو, اپنی آواز کو پست کرو. ایک کو اونچی آواز کرنے کا حکم مل رہا ہے, دوسرے کو نیچی آواز کرنے کا حکم مل رہا ہے. اب سے پہلے اپنی مرضی چل رہی تھی, لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ میرے رسول نے جو کہہ دیا اب یہ اصل عبادت بنی ہے. اب ان کو آواز اونچا کرنے پر اجر مل رہا ہے, ان کو آواز نیچا کرنے پر اجر مل رہا ہے. تو نقش قدم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں, طور طریقے آپ کے ہوں, اس کے مطابق پھر انسان مختصر سی بھی زندگی کے اندر عمل کو اپنائے گا بھاری بھرکم ہوں گے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں قیمتی سونا اور ہیرے جواہرات چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن قیمتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. خواتین کی انگوٹھیاں چھوٹی سی, کان کے بندے, بالیاں اور یہ نت وت چھوٹی چھوٹی سی دکھائی دیتی ہیں لیکن قیمتیں بڑی بھاری بھاری ہوتی ہیں. ہیرا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آئے گا لیکن قیمت بہت بھاری بھرکم. سنت کا عمل بظاہر ہلکا پھلکا سا ہی کیوں نہ ہو, آسان سا کیوں نہ ہو, سادہ سا کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے موافقت رکھتا ہوگا بہت بھاری بھرکم ہوگا. مسجد میں ہم اور آپ رات دن صبح شام داخل ہوتے ہیں صرف اہتمام سے کہ جب میں مسجد کی سیڑھی پر پہنچ گیا جہاں سے جوتا باہر اور میں اندر, یہ مسجد کی حد ہے. اہتمام سے انسان چپل جوتا اتارے اور سنت کی نیت کر کے انسان دایاں قدم مسجد میں رکھ دے. جب تک مسجد میں رہے گا اس سنت کی ادائیگی کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اب یہاں آ کر ایک عجیب امتحان ہو جاتا ہے کہ جوتا اتارنے میں سنت یہ کہ بایاں قدم پہلے اتارو, کیونکہ نعمت زائل ہو رہی ہے. جب نعمت کو استعمال کرنے کا موقع ہو تو دائیں طرف پہل کرنے کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے اور ہر مفضول کام میں بائیں جانب کو. جیسے جوتے چپل اٹھانے تو بائیں ہاتھ میں اٹھائے, جھاڑو اٹھانی تو بائیں ہاتھ میں اٹھائی, کتاب اٹھانی ہے دائیں ہاتھ میں, قرآن اٹھانا دائیں ہاتھ میں, لباس پوشاک پہننا اللہ پاک کی نعمت ہے تو دائیں طرف سے پہل کریں گے, اتارنا ہے تو نعمت بدن سے زائل ہو رہی ہے دور ہو رہی ہے تو بائیں طرف سے اتاریں گے. جوتا ہے اللہ کی عظیم نعمت ہے, چپل ہے نعمت ہے, پہنتے وقت بدن پہ ساتھ جوڑتے وقت دایاں قدم پہلے رکھیں گے, نکالتے وقت بایاں قدم پہلے نکالیں گے. بیت الخلاء ہے وہ چونکہ ایک عام ماحول سے گندی جگہ ہے, وہاں داخل ہوتے وقت بایاں قدم پہلے داخل کرنا ہے, وہاں سے نکلنا ہے صاف جگہ کی طرف دایاں قدم پہلے نکالیں گے. مسجد مبارک خطہ ہے, جب داخل ہوں گے دایاں قدم پہلے داخل کریں گے, اور جب نکل رہے ہیں تو یہ چونکہ ایک کام ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے باہر نکلیں تو بایاں قدم پہلے نکالیں گے. جب مسجد کی سیڑھی پر پہنچ گئے, اب چپل اتارنی ہے پہلے بائیں قدم کی اور پاؤں داخل کرنا ہے دایاں, تو اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں, حضرت والد ماجد بھی فرمایا کرتے تھے, انسان بائیں قدم کا جوتا ہو یا چپل ہو اتار لے, پیر خالی کر لے, اسی چپل پہ رکھ دے, اور اب اپنی دائیں چپل سے پاؤں نکالا سیدھا مسجد میں رکھ دیا, دایاں قدم رکھ دیا, بائیں قدم بھی رکھ کے اندر داخل ہو گیا. ایک تھوڑی سی اہتمام پر اس کو اتنی دیر جب تک وہ مسجد میں رہے گا سنت کی ادائیگی کا ثواب ملتا رہے گا. اور داخل ہوتے ہوئے نیت کر لے, یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, آدھا گھنٹہ, پندرہ منٹ, بیس منٹ, جتنی دیر رہے گا اعتکاف کا بھی سنت ملتا رہے گا, اور اس عبادت کی وجہ سے جب تک وہاں رہے گا اس سنت کا نور جاری رہے گا. جاتے وقت بایاں قدم اہتمام سے نکالیں. اب چونکہ جوتا چپل تو پہلے دایاں قدم کا پہننا ہے لیکن پاؤں بایاں نکالنا ہے, تو اس میں بھی ایک انسان بایاں قدم نکال کر سیڑھی پر یا اپنی چپل پر رکھ لے, اور اس کے بعد دایاں قدم نکالنے کے بعد چپل جوتا پہن لے, اس کے بعد بایاں پہن کے چلتا بنے. لباس پوشاک ہے, جب پہننے کی باری آئے تو دائیں آستین, دایاں پاجامہ پہلے پہنے, اتارتے وقت بایاں. اس عمل کے اوپر جب تک وہ لباس زیب تن رہے گا سنت کا ثواب برابر اس کو جاری ساری ملتا رہے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اس میں اللہ پاک نے اس قدر بھاری بھرکم وزن رکھے ہیں کہ میرے نبی کی ادائیں ہیں, اذان ہے, اقامت ہے, ان کا جواب دینا سنت ہے. فرمایا کہ جو بھی اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد میرے لیے شفاعت کی دعا کرتا ہے, وسیلے کی دعا کرتا ہے, فرمایا کہ اس کے لیے میرے اوپر شفاعت واجب ہو جاتی ہے. جس نے اذان سنی, اذان کا جواب دیتا گیا, میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اذان کا جواب بڑا آسان ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر کا وہی جواب, اشہد اللہ کا وہی جواب, اشہد اللہ محمد کا وہی جواب, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کا جواب, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی ذات نہیں ہے جو گناہ سے ہٹا سکے, نیکی پر لگا سکے, مگر اللہ کی ذات. اللہ ہی مجھے لے جائیں گے, عبادت کرا دیں گے تو آسان ہو جائے گا, میرے بس میں نہیں ہے. اور الصلاة خیر من النوم, صبح فجر کے وقت نماز نیند سے بہتر ہے. انسان کبھی غور کرے اللہ میں کی طرف سے کیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے, چوکنا کیا جا رہا ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے. مؤذن تو یہ صدا لگا کر بری ذمہ ہو گیا کہ میں نے اپنی آواز اپنی صدا بلند کر کے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا. الصلاۃ خیر من النوم, حرمین شریفین سے صدایں گونجنی شروع ہوتی ہیں, پورے عالم میں گونجتی ہیں فجر کی اذانوں میں. مؤذن پکار کر چیخ کر کہہ دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اب سننے والے کی مرضی ہے اس وقت وہ جاگا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا, خواب غفلت میں تھا یا ہوشیار و بیدار تھا. جو عقل مند انسان ہے وہ جاگا ہوا ہوگا, اذان کا جواب دے رہا ہوگا, پھر وہ کہتا ہے صدقتا و بررتا, تو نے سچ کہا, تو بری و ذمہ ہو گیا, تو نے نیکی کر لی, پیغام حق ہم تک پہنچا دیا. اللہ اکبر کا جواب وہی اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا جواب وہی لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے, حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اس شخص کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے. حلہ واجب ہو جانا. اتنے آسان سے عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشی ضمانت مل رہی ہے. اہتمام اگر ہو, اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے اجر و ثواب رکھے ہیں آسان آسان سنتوں پر. تو میں نے کہا کہ معیار زندگی انسان کا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم, آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے. گھر میں داخل ہو, امام مالک رحمہ اللہ جب گھر میں پہنچتے تھے گھر کے باہر سے دیکھ کر پڑھتے تھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتے تھے. قرآن کریم اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرمایا کہ جب باغات میں داخل ہوتے تو کہنا چاہیے تھا, وہ دو افراد کا آپس میں مقولہ ہے, ان میں سے ایک نے جو دوسرا نافرمان و سرکش تھا اس کو سمجھایا اور بتایا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے, باغ بھی جنت کا منظر ہوتا ہے, جنت میں بھی یہی ہریالی سبزہ زارہ ہوگا, ہرے بھرے باغات ہوں گے, خوبصورت خوشبودار پھول اور پھل, اور وہاں نہریں اور عظیم و شان قیمتی درمیان کے بیچوں بیچ محل بنے ہوئے ہوں گے. لیکن ہے ساری سبزہ ہریالی, آبشاریں, نہریں, طرح طرح کے حسین و جمیل مناظر. تو اللہ پاک نے وہاں ان کا مقول نقل فرمایا, قرآن کریم کا حصہ ہے, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, جب تو اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے تو کیوں نہیں کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, اللہ نے کیا ہی چاہا, اور سارا سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے, ما شاء اللہ, اللہ نے کیا ہی خوب چاہا, سب کچھ ہی اللہ ہی کی چاہت پر اس کی منشا پر ہوا ہے, اور تمام تر قوتیں اور طاقتیں اللہ ہی کو حاصل ہیں. لا قوت الا باللہ, ساری قدرتوں کا ساری قوتوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. امام مالک رحمہ اللہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, گھر کے اوپر آپ نے لکھوایا ہوا بھی تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کبھی کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ تو گھر ہے وہ تو باغ باغیچے میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے, فرمایا کہ یہ میرے لیے جنت ہے جنت, یہ میرا گھر میرے لیے جنت ہے جہاں چین سے سکون سے راحت اور آرام سے امن و امان سے بے فکری سے اپنے بال بچوں کے اندر میں زندگی بسر کرتا ہوں, یہ میرا گھر میری جنت ہے. تو میں تو اپنی جنت میں داخل ہوتے ہوئے وہی کلمات کہوں گا جو اللہ نے سکھائے, ولولا اذ دخلت جنتک, اپنی جنت میں داخل ہوتے وقت کیوں نہیں کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کہنے پر اجر و ثواب مل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میں دوام مل جاتا ہے کہ بندہ بڑا شکر گزار ہے اور میری تعریف کے گن گا رہا ہے اور میری نعمت کو سمجھ رہا ہے کہ میری ہی دین ہے میری ہی عطا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عبادات بڑی آسان ہیں, بڑے بڑے فرائض تو زندگی میں ایک ہی دفعہ, اور زکوٰۃ کا فریضہ مختصر سے وہ سال میں ایک دفعہ, اس کے علاوہ رمضان کے روزے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ, البتہ نمازوں کا اہتمام یہ ساری زندگی کے لیے اللہ پاک نے بندوں کو اپنے آپ سے جوڑ لیا, اور جوڑنے کے ساتھ نوازشات کی بارشیں ہیں, فرشتوں کی دعائیں ہیں, رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں. اللہ پاک جب نماز شروع ہوتی ہے بندوں کے روبرو ہوتے, حدیث میں آتا ہے جب کبھی کوئی بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ میں یہ فرماتے ہیں کیا ہم سے بھی بڑھ کر کوئی اور ذات موجود ہے جس نے تجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اسی لیے حکم ہے قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین, اللہ کے آگے بالکل ہمتن گوش ہو کے کھڑے ہو جاؤ, توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت حاضری ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو نہ جمعے کو, ہم میں سے اکثر و بیشتر اللہ بالی پن کے ساتھ آتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, موبائل کھلا رکھا ہوا ہے, نماز بھی چل رہی ہے, سب میں ٹڑنگ ٹنگ ٹڑنگ ٹنگ ٹڑنگ ٹنگ اور میوزک لگا ہوا ہے, اپنی تو نماز برباد کی خراب کی, اور سردی کے دن ہے پنکھے بھی بند ہوتے ہیں تو امام کو بھی توجہ بڑھتی ہے, ساتھیوں کو بھی نمازیوں کو بھی سب کی توجہ بڑھ رہی ہے, اور گانے لگے ہوئے ہیں کبھی میوزک لگا ہوا ہے, ہوش ہی نہیں کتنا بھیانک عمل ہو رہا ہے. عام طور پہ عدالتوں میں، بینک میں حساس موقعوں پر آرڈر ہوتا ہے باقاعدہ کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ رکھو، وہاں موبائل بچ جائے اور ٹون چھوڑ دو، کھلی چھوڑ دو اور ٹڑنگ ٹنگ ٹڑنگ ٹنگ ٹڑنگ ٹنگ بجتی رہے، وہاں کے آداب کے خلاف ورزی شمار ہوتا ہے. اور یہاں ہم نے اللہ کے گھر کو اتنے لاوبالی کے ساتھ ہم نے اس کو لیا ہے کہ موبائل بند کرنا، بسا اوقات کو جنازہ آتا ہے نا، ماشاءاللہ ہمارے روز مرہ کے جو پانچ وقت نمازی ہیں وہ تو ظاہر ہے سب اپنے موبائل گھر رکھ کر آتے ہیں، یا جیب میں بھی ہوتے ہیں سائلنٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ موبائل اس وقت بجتے ہیں جب کوئی نو وارد آ جائے، چلتے ہوئے سر راہ کوئی راہگیر تھا، نماز کا وقت ہو گیا، آ گیا جلدی جلدی میں موبائل بند کیے بغیر نماز میں شریک ہے. نمبر دو، جب خدا نخواستہ کوئی جنازہ ہے، اجنبی لوگ زیادہ آتے ہیں اس میں، اور اس وقت کیونکہ رابطے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہاں بھائی جنازہ کہاں پہنچا، کون سی مسجد ہے، کس طرف آنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ رابطے بھی اس وقت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ٹڑنگ ٹنگ یہاں سے بجری، ٹڑنگ ٹنگ وہاں سے بجری. نمبر تین، جب کبھی ماشاءاللہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، نکاح کی تقریب ہے، اس میں بھی مہمان اجنبی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں کہاں پہنچ گئے، میں ادھر پہنچ گیا، راستہ نہیں پتہ چل رہا، کہاں سے مڑنا ہے، کہاں سے آنا ہے، اس چکر میں رابطے زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں موبائل بجتے. اکثر میں نے دیکھا، نماز سے پہلے مختصر سا اعلان کر دیتا ہوں کہ صفیں درست کر لیجئے، موبائل فون بند کر لیجئے. ہر وقت تو بولنا بیکار ہے، ظاہر ہے کہ انسان کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں کہ بار بار اس کو ٹوکتے رہو، کوئی عبادت کا جز تو ہے نہیں ہر نماز میں انسان بولے. تو جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اجنبی افراد آئے ہوئے ہیں، تو میں کہہ دیتا ہوں موبائل فون بند کر لیجئے. اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ رکوع میں، سجدے میں، تحیات میں بیٹھے وہ موبائل بج رہا ہے دھڑا دھڑا آس پاس سے، کہ سننے کے باوجود بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں بند کر دیں. ہمارے دنیا والوں سے تعلقات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے آگے، کھڑے اللہ کے آگے، لیکن دنیا والوں سے تعلق نہ ٹوٹ جائے، ان کا کوئی میسج ضائع نہ ہو جائے، ان کی کوئی بیل وہ بغیر ٹون کے نہ گزر جائے. ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کا نام ہے نماز. اور یہ موبائل رات جیب میں رکھ کر کھلی ہوئی بیل کے ساتھ یہ پیغام دیتا ہے کہ نہیں، سب چیزوں سے ہٹ کٹ گیا، لیکن یہ نہیں، اس کو نہیں، اس کو کچھ نہیں کر سکتا میں، سننے کے باوجود بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی بحثی ہوتی ہے. اور جب بچ گیا اپنی بھی نماز خراب، پھر انسان کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی وہ بٹن کے اوپر ہاتھ لگ رہا ہے، کبھی بند ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہو رہا ہے، اتنی دیر میں نماز کی ساری یکسوئی. اللہ میں فرمانے قومو للہ قانتین، ایسے کھڑے ہو جاؤ ہمتن گوش. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ستون لگتے تھے. بعض دفعہ کبھی کبھی کوئی ویڈیو جو بن جاتی ہیں کیمروں سے، حرمین شریفین کی ہوں، یہاں کی، وہاں کی، کہیں کی بھی ہوں، کیمرے لگے ہوتے ہیں آج کل تو جگہ جگہ. بعض دفعہ کوئی چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کوئی تصویر ہے، ایسے سارے ہمتن گوش کھڑے ہوئے بالکل ایسے پتھر کی طرح. وہ تو تھوڑی دیر میں کچھ ہاتھ ہلاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ تصویر نہیں، یہ تو ویڈیو چل رہی ہے. حرم شریف کے اکثر ائمہ حرمین، بعض دفعہ ان کا کوئی تلاوت کا کلپ چل رہا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے تصویر لگی ہوئی ہے، ایک خاموشی کی فضا چھائی ہوئی ہے، سارے ڈوبے میں اللہ کی عبادت میں تلاوت ہو رہی ہے اور سارے منہمک ہیں. تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو متحرک. انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر، سارے کاموں سے، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لے. میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا، اپنی موج میں رہنا، ہٹ کٹ کے ساری دنیا سے اپنے کام کے اندر مست مگن ہو جائے. بعض دفعہ انسان اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر رکھتا ہے، اور پھر مسئلے مسائل ہم سے پوچھتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھنے والے یوں ٹیگ لگا کر بیٹھ گئے، پاؤں پہ پاؤں رکھ دیے، یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ذرا سمجھایا کریں، یوں بتایا کریں، جنازہ لاتے ہیں فلاں لوگ کرتے ہیں دماغ. بھائی اپنی تو فکر کر لو، اپنی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے کندھا دوسرے کا استعمال کریں کہ برا کوئی اور بن جائے. مصلحت دیکھی جاتی ہے، حال ماحول دیکھا جاتا ہے، اور تقاضے دیکھے جاتے ہیں کس موقع پر کیا بات کرنی ہے. بعض لوگ اپنے سے زیادہ بس ادھر ادھر دیکھنے میں، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو کیا حکم ہے؟ ہاں میں نے دیکھا تھا ایسا کیا تھا. اپنی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے، اپنے گریبان میں انسان جھانک کر دیکھے، نگاہ ہے عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. ہمدردی اور خیر خواہی اگر انسان کے اندر ہو، طریقے سے، پیار سے، محبت سے، اکیلے میں جو کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھے پیار سے ٹوکے گا، حرام ہے کہ وہ رد کر دے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر درد دل سے کسی کو کوئی نصیحت کرے انسان خود بھی متواصل بالحق، ایک دوسرے کو اچھائی کی نصیحت کر سکتا ہے اور پیار کا پیغام دے سکتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں موقع پہ فلاں عالم سے یہ بات سنی تھی، تو میرے خیال سے یہ بات اس طرح سے، ویسے آپ بھی معلوم کر لیجئے گا طریقے سے. انسان کوئی اچھی بات کان میں ڈال دے. اس دن ایک بزرگ نمازی ہمارے پانچ وقت کے عشاء کی نماز کے لیے میں آیا ہوں، اندر داخل ہو چکا پیچھے, ہلو 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 ہلو, چار پانچ دفعہ ہلو ہلو کیا. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہلو ہلو کر رہا ہے, پتہ چلا مجھے ہلو ہلو کر رہے. تو پھر اس کے بعد وہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے, کتنے بے ڈھنگے انداز سے انہوں نے پوچھا. میں نے کہا واہ, زندگی گزر گئی لوگوں کی, لیکن تمیز نام کی چیز نہیں. ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو تمہیں پیچھے سے پکارے, پیچھے سے سلام کرے, اس نے تمہارے ساتھ بکریوں کے چرواہے والا عمل کیا. جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے پیچھے سے چلتا ہے, پیچھے سے ہانکتا ہے, پیچھے سے بولتا ہے, بکریوں سے جو مخاطب ہوتا ہے پیچھے پیچھے سے. فرمایا پلٹ کے اس کا جواب بھی مت دو, اس کی طرف التفات بھی مت کرو. وہ تو چونکہ چار پانچ دفعہ مجھے کہا ہلو ہلو ہلو, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھا تو پھر وہ تنقید کا ان کا ایک عنصر تھا, تنقید کا ایک پہلو تھا. اب میں ان کو بتا رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہوتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. کون سمجھائے, کس کو بتائے؟ کہ بھائی طریقہ بھی ہوتا ہے کچھ سمجھانے کا, کچھ بتانے کا, کچھ اگر آپ کو نصیحت کرنی ہے پیار سے آپ طریقے سے کرو. اگر واقعتاً وہ میری کوئی غلطی ہوگی تو انسان مانے گا, اس میں خیر ہوگی. ایسے بے ڈھنگے انداز سے انسان کرتا ہے, ایسا بولتا ہے. وہ جو ایک شعر ہے بڑے پیارے انداز سے, کسی نے حقیقت کھولی ہے, ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پہ دست رس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے, نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو. یہ بہت ساری چیزوں پر فٹ آ جاتا ہے کہ انسان, زندگی گزر جاتی ہے, عمر گزر جاتی ہے, لیکن زندگی کے طور طریقوں سے عاری اور کورا اور خالی رہ جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہیں. تو اس لحاظ سے انسان میں اگر ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, درد ہو, خود بھی کسی کو نصیحت کر سکتا ہے. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اچھائی کا کوئی انسان کو پتہ چل جائے طریقے سے آگے اس اچھائی کو پھیلائے, لیکن درد کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, انسیت اور اپنائیت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اگلا آدمی کیوں نہیں مانے گا, اس کو ایک اچھی بات مل رہی ہے, پیار سے مل رہی ہے, اپنائیت اور محبت سے مل رہی ہے, ضرور بھی ضرور اس کو قبول کرے گا. لیکن جہاں اس کے لہجے میں تلخی ہو, طنز ہو, اور بڑا تکبر ہو, گھمنڈ ہو, تو پھر وہ اگلا آدمی بولے گا جاؤ میاں اپنا کام کرو. اس طرح سے پھر وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بڑی پیاری صاف ستھری سادی ہے, دین اسلام بڑا صاف ستھرا سلجھا ہوا ہے. اللہ میں نے موٹے موٹے احکام اور فرائض دے دیے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بندوں کو مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے. یہ فرائض اسلام یہ سب سے مضبوط رسے ہیں جن کو تھامنے والا, پکڑنے والا اللہ میاں کا دوست بن جاتا ہے. اخلاص شرط ہے, عاجزی انکساری کے ساتھ. اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عبادت کرے گا, اللہ میاں نے جو بنیادی راستے تھے جن تک اللہ تعالیٰ تک, جن راستوں سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بندے کے لیے آسان تھا, ان کو فریضہ بنا دیا. حج کہو, جہاد کہو, درس و تدریس کہو, واضح ارشاد کہو, دیگر تمام تر معاملات اللہ پاک نے وہ سارے طریقے عبادات بنا دیے. مبلغین تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں, مدرسین درس و تدریس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں, مجاہدین جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں, اور نمازی حضرات نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں, روزے دار روزوں کے ذریعے, اور حجاج حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور خوشنودی کو پا لیتے ہیں. یہ مختلف شعبے اللہ پاک نے رکھ دیے کہ جس راستے سے بھی آؤ گے میری ذات کو پا جاؤ گے. اور اس کے اندر بنیادی چیز, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑا آسان دین دیا ہے اللہ میاں نے. فرمایا کہ بس تم کبائر سے بچتے رہنا, چوری نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, جادو مت کرنا, اور کسی پر قتل حق مت کرنا, کوئی الزام تراشی مت کرنا, بدکاری کا الزام مت لگانا, کسی کا حق ہڑپ مت کرنا, امانت میں خیانت مت کرنا, جھوٹ مت بولنا, غیبت مت کرنا, چغلی مت کرنا, طنز اور طعنے مت دینا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. موٹے موٹے بتا دیا, سود مت کھانا, رشوت مت کھانا, اور دھوکے بازی سے کسی کا حق تلف مت کرنا. انت جتنبو کبائر ما تنہون عنہ, فرمایا کہ اگر تم بچ جاؤ گے ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا, نکفر عنکم سیئاتکم, تمہارے چھوٹے موٹے گناہ تو ہم ویسے ہی مفت میں ہی معاف کر دیں گے, تم بڑے گناہوں سے بچ کر دکھا دو. اب چھوٹی موٹی لغزشیں کہ انسان سے ہو جاتی, کہیں پھسل گیا, کہیں تھوڑا سا بہک گیا, کہیں تھوڑی زبان بہک گئی, کہیں انسان کی نظر بہک گئی, تھوڑی بہت کوئی ادھر ادھر لغزشیں مغزشیں, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہم ویسے ہی تمہاری عفو درگزر کر دیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پر مصیبت آتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے کہ دنیا ہی میں مصیبت آئی تمہارے اس گناہ کا کفارہ بن گئی. ویعفو عن کثیر, کتنے کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں جس کو اللہ میں معاف کر چکے, گرفت نہیں فرمائی. جو مصیبت آئی کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن کر آئی, کوئی گناہ کیا اس کی وجہ سے پکڑ آ گئی, کوئی نہ کوئی جھٹکا لگا, کوئی نہ کوئی نقصان ہوا. فرمایا ویعفو عن کثیر, زیادہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, نادم ہو, شرمندہ ہو, پچھتائے, انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ ضروری ہے, اللہ نے خود اپنے اوپر ضروری کر لیا, اللہ کے ذمہ توبہ کا قبول کرنا ضروری ہو گیا. للذین یعملون السوء بجہالۃ, جنہوں نے نادانی اور ناسمجھی کے ساتھ کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا. ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً بہت جلدی توبہ بھی کرنے لگے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا, سوچا تو نہیں کروں گا لیکن کر بیٹھا, یا اللہ کمزور ہوں معاف فرما دے. ثم یتوبون من قریب, فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم, یہی تو میرے وہ بندے ہیں جن کی توبہ اللہ میں جلدی قبول فرما لیتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ خوب جاننے والا ہے, حکیم ذات ہے. وليست التوبة للذين يعملون سيئات, لیکن ان لوگوں کی توبہ اللہ میں قبول نہیں فرماتے جو برائی پہ برائی برائی پہ برائی برائی پہ برائی کرتے رہتے ہیں, گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے. میں نے عرض کیا تھا حدیث مبارک میں آتا ہے, ایک گناہ کیا دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا, دوسرا کیا دوسرا لگ گیا, تیسرا کیا تیسرا نقطہ, لگتے 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 پورا دل سیاہ زنگال ہو گیا. ایک جمعہ چھوڑا آدھا دل کالا, دوسرا جمعہ چھوڑا دوسرا آدھا دل کالا, تیسرا جمعہ چھوڑا پورا دل سیاہ. اس کے بعد توفیق سلب ہو جاتی, انسان محروم القسمت بن جاتا ہے. تو یہ دل پورا سیاہ ہو گیا, لیکن جہاں دل پر داغ لگا, حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحم اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارف رحم اللہ فرمایا کرتے تھے, جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں دھو لیتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں, جب کپڑوں پر داغ لگ جائے, اب داغ کو لے کر بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں, داغ دھبے ہیں میلے کچے لیں گے چلو چلتا رہے گا نا, پہلی فرصت میں داغ دھبے دھو کر صاف کیے جاتے ہیں. جب انسان کے دل پر کسی گناہ کا داغ لگ گیا, اللہ پاک نے توبہ کا صرف دیا ہے, توبہ کا صابن دیا ہے, توبہ کے دھلائی کے سامان دیے ہیں, توبہ کر لو فوراً سارا داغ دھبا دھل دھلا کر صاف شفاف ہو جاؤ گے. لیکن جو انسان سرکش ہو جائے, بے حس ہو جائے, نڈر بے خوف ہو جائے, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائی پر برائی برائی پر برائی برائی پر برائی کرتے چلے جاتے ہیں. حتى اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک موت قریب آ گئی, فیقول تبت الان تبت الان, اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ, اب تو جا رہا ہوں ساری توبہ, نہ نمازیں پڑھ سکا نہ زکات دے سکا نہ حج, یا اللہ میری توبہ معاف کر دے نا. فرمایا اب توبہ کوئی کارآمد نہیں ہے, ساری زندگی سرکشی میں عداوت و بغاوت میں گزار دی, اور اب وہ کہہ رہے تبت الان, اب توبہ قبول نہیں ہے. وللذین يموتون وهم كفار, اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کافر ہونے کی حالت میں مر گئے. ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے تھا, ایمان والا لیکن گناہوں کی دلدل میں دبا ہوا دھسا ہوا, دوسرا کافر اور مشرک. فرمایا کہ ان کے لیے تو اعتدنا لہم عذابا علیما, دردناک قسم کا ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو گناہگار بندہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر کے اپنا داغ دھبا دھلوا لے, آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم مسمم کر لے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا, ہو جائے پھر دوبارہ دھو لے. کپڑوں پر داغ لگتے ہیں, دھبے لگتے ہیں, نشان لگ جاتے ہیں اور میل کچیل آ جاتے ہیں, دس دفعہ انسان دھوتا ہے سالوں سال پہنتا چلا جاتا ہے. اس دل کو اس دماغ کو گناہ کے داغ دھبے لگ جائیں, فوراً سچی پکی توبہ کر کے نادم ہو کر آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے, راضی کر لیا جائے, صلح صفائی کر لی جائے. فرمایا بس تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, چھوٹے موٹے گناہ تو ہم خود ہی معاف کر دیں گے, ہاں نیکی پر لگے رہو. ان الحسنات یذھبن السیئات, جس طرح پانی کا بہاؤ آتا ہے نا وہ سارا گند گپاڑا بھی بہا کر لے جاتا ہے, نہر ہو کوئی کچرا وچرا وہاں پڑا ہوتا نہر کا پانی آیا سارا کچرا بھی بہا کر لے گیا. فرمایا کہ نیکی بدی کو بہا کر لے جاتی ہے, ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکی بدی کو بہا کر لے جاتی ہے. رجوع الی اللہ ہو, اللہ تعالیٰ سے سچی پکی دوستی کا عزم ہو. اور جن گناہوں کی دلدل میں انسان پھنسا, میں خود حضرت والد ماجد کے پیر مرشد نے نسخہ دیا, فرمایا گناہ چھوڑنے کا ارادہ رکھو, عزم مسمم رکھو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگو, یا اللہ فلاں فلاں گناہ میری زندگی میں رچ بس گئے, جانتا ہوں مانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے. جس طرح بعض نوجوان سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں, کوئی گٹکے کے عادی ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ مضر صحت ہے, کینسر بن سکتا ہے, تمہارے گلے کے اندر زخم ہوا تو صحیح ہونے کا خطرہ ہے, صحیح ہونے کا پھر امکان نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے مہلک چیز ہے, پھر اس کو سمجھ کر آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کرتا ہے. یک لفظ چھوڑتا ہے طبیعت بگڑتی ہے, آہستہ آہستہ اس میں مقدار میں کمی کرتا ہے کمی کرتا ہے کمی کرتا ہے, کہ فضول خرچی بھی ہے, بدبو اور تعفن بھی ہے, اور اپنے ہی صحت کو برباد کرنا, پھر آہستہ آہستہ کمی کر کے عقل مند انسان وہ جو دھیرے 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 کرتے کرتے آخرکار صفر پر آ جاتا ہے کہ اس چیز سے جان چھوٹ گئی. تو جس انسان کی زندگی میں گناہ رچے بسے ہوں, یک لخت نہیں چھوڑ سکتا, سچی پکی توبہ کر لی, اس کے بعد پھر ہو گئی یا اللہ اب نہیں کروں گا, دورانیاں بڑھا دے, یہ کہ بعد دیگر رات دن صبح شام گناہ کرتا رہے گا, وہ تو اس میں آ جائے گا. والے سے توبۃ للذین یعملون السیئات, دل پر دھبے پہ دھبے لگائے چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا. لیکن جہاں سچی توبہ ہو, ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لے گا, بڑے بڑے دھبے دھل جاتے ہیں, لمحوں کے اندر صاف شفاف ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب كما لا ذنب له، جس نے گناہ سے سچی توبہ کر لی ایسا صاف شفاف ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی جب انسان کرتا ہے، نماز پڑھی، عبادت کی، تلاوت کلام پاک، ذکر اللہ، اس کے اندر بڑا نور ہے، ایک ایک کلمہ زندگی کے سانسیں چل رہی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایک ایک کلمہ بھاری بھرکم ہے، وزندار ہے، جاندار ہے. اور جہاں آنکھ بند ہوئی، سانس رکے، وہیں پر یہ تھرموپول کی طرح بالکل بے وزن، پھس پھسے، ہلکے، کوئی اس کی اب قیمت نہیں رہی. اول تو بولنے کی سکت ختم ہو گئی، زبان بند، آنکھیں بند، دل بند، دماغ بند، سب چیزیں معطل، تو کہاں سے انسان یہ کلمات کہہ پائے گا؟ تین تسبیحات تو انسان اپنا معمول زندگی بنا لے، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ. کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ انسان اس کا معمول بنا کے رکھے، ورنہ ہم جائزہ لیں تو زندگی میں نہ جانے کتنے دن ہمارے ایسے گزر جاتے ہوں گے کہ جو خالی جاتے، کوئی ذکر و اذکار نہیں گیا، کوئی تلاوت نہیں گئی، کوئی ہمارے ذخیرے کے اندر اس دن کے اندر کوئی عمل، نیک صالح عمل وہاں سجا ہوا، جچا ہوا. میں نے بتایا تھا یہ زندگی کے دو ورق ہیں، رات اور دن، خالی ڈائری کے دو صفحے. اب یہ دن جب شروع ہو گیا تو نیکی کے ذریعے وہاں سنہری حروف سے ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا تو سیاہ حروف سے وہاں ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں. اب ہماری مرضی ہے کہ اس صاف ستھرے چمکتے ہوئے ہماری زندگی کا جو ایک ورق تھا، صفحہ تھا، اس کو ہم نے روشن کیا، مزین اور آراستہ کیا، یا اس کو سیاہ کر ڈالا. جب رات شروع ہوئی تو اب دوسرا صفحہ کھل گیا، اس کے اندر پھر رات کی نیکیاں اور رات کی بدیاں یہ لکھی جا رہی ہیں. کتنی زندگی کے دن ہمارے گزر جاتے ہیں جس میں پانچوں نمازیں غائب، کوئی تلاوت کا نام و نشان نہیں، کوئی درود شریف کا اہتمام نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی اللہ کی طرف توبہ تائب نہیں، غفلت بھرا دن، پورا سیاہ کالا. کتنا خوفناک ہوگا وہ دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ موجود ہوگا، نامہ اعمال لایا جائے گا اور سب کچھ کھلے گا. یار یہ کیا چیز آ گئی، کیسی کتاب آ گئی، ذرہ ذرہ اس کے اندر موجود ہے، ایک ایک دن کا، ایک ایک رات کا حساب موجود ہے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا رجسٹر ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں. وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی اس دنیا میں کر کر آئے تھے سارا سب کچھ وہاں ریکارڈ موجود پائیں گے، ذرہ ذرہ. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اور وہاں فرمایا کہ ہم اس کے اندر کسی نے ذرہ برابر کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی نا، اس تک کو بھی لا کے حاضر کر دیں گے. اور فرمایا کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کو دنیا ہی میں انسان آنسو کے قطرے بہا کر دھلوا لے، صاف کرا لے، پاک و صاف ہو جائے. آج یہ جو سورج غروب ہو رہا ہے، 53 کے اوپر غروب ہے، آفتاب ہے، یہ سن 2023 کا الوداعی غروب ہونے والا سورج ہے. کل جو سورج طلوع ہوگا تو 2024 شروع ہو چکا ہوگا. زندگی بخیر، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، خیر و برکتوں کے ساتھ، صحت اور عافیت اور اعمال صالحہ اور خوشیوں سے لبریز، رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ صبح نصیب ہو، لمبی زندگیاں خوشیوں بھری نصیب ہوں. تو یہ ریکارڈ جا رہا ہے آگے کی طرف، دن رات، دن رات، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ہماری ڈائری کا صفحہ سیل ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اس میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اعمال صفحے پر صفحے پلٹتے جا رہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. وقت مقرر ہوا، ہماری زندگی کی ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی، اس دن ہماری ولادت ہو گئی، جشن منا، خوشی منی، بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، فلاں کی اولاد ہو گئی، ماشاءاللہ بڑی مٹھائیاں بیٹی. اور وہی بچہ بڑا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، مطیع اور فرما بردار ہوگا، کبھی سرکش اور باغی ہوگا. وقت گزر رہا ہے، گزر رہا ہے، گزر رہا ہے، دن تاریخ متعین ہے. وہ دن، وہ تاریخ، وہ لمحہ آیا، خبر پھیل جائے گی، فلاں گیا. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آ کر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، خبریں سننے میں آتی ہیں، فلاں شہید ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں دنیا سے گیا، فلاں رخصت ہو گیا، فلاں کا وصال، فلاں کا. فرمایا کہ ایک دن آئے گا جس میں لوگوں کے کانوں میں یہ خبر گونجے گی، عمر گئے، گونج چکی خبر، شہادت کا جام پی کر چلے گئے. تو یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. اپنے اپنے انسان اعمال تیار کر رہے ہیں، اپنی اپنی پٹاری، اپنی اپنی پوٹلی، اپنا اپنا خزانہ، اپنا اپنا ذخیرہ اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے. نہ شوہر کے ساتھ بیوی جاتی ہے، نہ بیوی کے ساتھ شوہر جاتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ اولاد جاتی ہے، نہ اولاد کے ساتھ ماں باپ جاتے، نہ بھائی کے ساتھ بہن، نہ بہن کے ساتھ بھائی، تنہ تنہا اپنی اپنی محنت، اپنا سرمایہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اور وہاں ایک ایک کو حاضری دینی، ایک ایک کو پیش ہونا ہے. وہاں کوئی کسی کے ساتھ اعمال کے ناپ تول کے اندر شریک نہیں ہوگا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا, کسی پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا جائے گا. وان کان مثقال حبۃ من خردل, رائی کے دانے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہوا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, اس تک کو بھی لا کے حاضر کریں گے. وکفا بنا حاسبین, حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. یہ بڑے بڑے اشعار ہیں, نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, قصائد ہیں, جو حقیقت پر مبنی ہیں. پچھلے مضمون میں بھی میں نے سنایا تھا, بحر غفلت یہ تری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت کو انسان دماغ پر حاوی بھی نہ کرے کہ زندگی پتہ چلا بدمزہ ہو گئی, اور ایسے انسان پھر ناامیدی کی طرف چلے جاتا, مایوسی کی طرف چلے جاتا, وہ بھی نہ ہو, اعتدال سے ہٹ جاتا انسان. موت کو یاد رکھے, البتہ تیاری کرتا رہے ما بعد الموت. فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے میں لگے ہوئے, تن کا تن کا جوڑ رہے ہیں, اپنے آخرت میں محل بنانے میں لگے ہوئے. تو اس لحاظ سے موت ایک ہی دفعہ آتی ہے. حضرت خالد ابن ولید کا مقولہ بڑا زبردست پیارا, بار بار دہرانے سے ازبر ہو جاتا ہے اور انسانوں کے دل دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے. جاتے جاتے پیغام دے کر گئے تھے کہ جب موت لکھی نہ ہو تو زندگی کی موت خود محافظ بن جاتی ہے, اور جب وقت آ جائے تو کہاں کہ زندگی دوڑ کے موت کے گلے لگ جاتی ہے. زندگی سے زیادہ کوئی جیتا نہیں, موت سے پہلے کوئی مرتا نہیں. دنیا کے بز دلوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ موت اگر میدان جنگ کے ساتھ خاص ہوتی تو آج خالد بن ولید اپنے بستر مرگ پر آج طبعی موت انتقال نہ کر رہا ہوتا. موت تو ایک ہی وقت لکھی ہے, ایک ہی دفعہ آئے گی, لیکن عقل مند انسان وہ جو موت سے پہلے تیاری میں لگا ہوا ہے, خوب سرمایہ جمع کر رہے ہیں. حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں, حج سے فارغ ہو گئے, مکہ مدینہ گھوم رہے ہیں, زیارتیں ہو رہی ہیں, تو کھجوریں بھی لا رہے ہیں, تو یہ بھی لا رہے ہیں, تسبیحات لا رہے ہیں, جائے نماز لا رہے ہیں, یہ میری بیٹی کے لیے, میرے بیٹے کے لیے, میرے بھائی کے لیے, میرے ابا کے لیے, تحفے تحائف جمع کر کر کے پیکنگ ویکنگ سامان پورا بنڈل تیار کر لیا. وقت آنے پر اپنا سامان اٹھایا, خوشی خوشی آ گئے, یہاں لا کے سب کو بانٹ دیا, تحفے تحائف تبرکات. تو وہاں وقت اعتبار سے جمع کرتے رہے اور تبرکات لا کے یہاں کامیابی اپنی محسوس کر رہے ہیں. یہ رات دن صبح شام ہمیں آخرت کا خزانہ جمع کرنے کے لیے اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں. اللہ, تو جو انسان وقت سے اپنی تیاری میں لگ جاتا ہے, اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آسانیاں ہیں, فراوانیاں ہیں, مہربانیاں ہیں, لطف و عنایت کی بارشیں ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ, صغیرہ تو ہم خود ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, بڑے پیارے گھروں میں تمہیں داخل کریں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, بڑی عزتوں والے گھروں میں, ٹھکانوں میں تمہیں داخل کریں گے. عزت افزائی کے وعدے ہیں. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, جو کوئی سرکشی اختیار کرتا ہے, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہے. نتیجے کا اعلان ساتھ میں فرما دیا. وَمَنْ طَغَى, سرکش, بے نمازی, کوئی پرواہ نہیں, مال و دولت کے انبار, کوئی زکات کی ادائیگی نہیں, کوئی حج کا فریضہ انجام نہیں دینا, نہیں راہ خدا میں خرچ کرنا, ارے میری محنت کی کمائی ہے, کیوں ادھر ادھر کیوں لٹا دوں. بڑی بڑی لوگ باتیں کر جاتے ہیں, جب مال و دولت مل جائے, کرو فر ٹھاٹ بانٹ شان بان مل جائے, خدا کو فراموش کر دیتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ ہم ان کو خود اپنی ذات بھلا دیتے ہیں, جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو اپنی ذات بھلا دیتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ میں کون ہوں, کہاں ہوں, کیوں آیا ہوں, کیا میرا زندگی کا مقصد ہے, وہ خود اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی, ہر چیز میں بس دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا, دنیا ہی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, دوزخ اس کا ٹھکانا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, لیکن جو بندہ بندی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنے نفس کو خواہشات نفس سے بچا کے رکھا, شہوت پرستی سے, غضب سے, غیظ سے, اور ظلم و زیادتی سے, حق تلفیوں سے بچا کے رکھا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا, خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلنے والا, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. سیدھا جنت میں جائے گا تو جنت بہت آسان ہے. صحابی شہید ہو رہے تھے احد کے میدان میں, فرمایا کہ جنت ہم بہت دور سمجھتے تھے, مجھے تو جنت سامنے نظر آ رہی ہے, پیغام دے دینا اور بتا دینا کہ جنت مجھے سامنے دکھائی دے رہی ہے, پیغام دے کر اور راہ خدا میں شہید ہو گئے. اس لحاظ سے اللہ پاک نے زندگی کو صاف ستھرے انداز میں گزارنے کا ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ تم میری مان کر چلو گے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا دستور العمل بنا کر چلو گے, تو تمہاری تھوڑی سی بھی محنت بہت بڑی برابر اور کارآمد ثابت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شخص ہے جس کا سرمایہ تو مختصر سا ہے, پونجی تھوڑی سی ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے. دوسرا انسان ہے اس کے اعمال صالحہ بڑے ہیں, نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے, تہجد گزار ہے اور سو مصلات کا بہت زیادہ پابند ہے, لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر لیتا ہے, گناہوں کا امبار بھی زیادہ ہے. تو ان دونوں میں کون کامیاب ہے؟ فرمایا وہ پہلے والا جس کا اعمال صالحہ کا خزانہ اور پونجی مختصر ہے, فرائض واجبات سنن مستحبات کا اہتمام کر کے مختصر سے اعمال کا سہارا ہے اس کے پاس, لیکن گناہوں سے بچتا ہے. گناہوں سے بچنے والا لم یکن زیادہ محبوب ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے دوست وہ بندے ہیں جو پرہیزگار ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں. دوسرا, اگرچہ وہ عبادات زیادہ کر رہا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے, اس کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. ہر گناہ میں اللہ کی رحمت سے دوری ہے, ہر عبادت میں ہر سنت میں اللہ میاں کی قربت ہے, اللہ میاں کی طرف بندے کو قربت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا کہنا سننا قبول فرما لے اور ہم سب کی زندگی کو سنوار دے, صاف ستھرے انداز میں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سال کا اختتام ہے, اللہ پاک جانے والے سال کو آنے والے سال کے لیے اور آنے والے سال کو جانے والے سال سے زیادہ ہمارے لیے مبارک قرار دے دے اور برکتوں والا سال ہو, ترقیوں کا سال ہو, خوشحالی کا سال ہو, امن و سلامتی کا سال قرار دے دے. اللہ پاک کے فیصلے ہوئے پر سارا نظام چلتا ہے, چاند کے ذریعے قمری اور سورج کے ذریعے شمسی مہینے چل رہے ہیں, سال کا سسٹم چل رہا ہے, اور بھی بے شمار دن تاریخ کے جنتریاں ہیں لیکن یہ دو بڑی بڑی تاریخیں چلتی ہیں, ایک چاند کے ساتھ وابستہ, ایک سورج کے ساتھ وابستہ. چاند بھی اللہ تعالیٰ کا, سورج بھی اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہی یہ دنوں کو عدلتے بدلتے ہیں اور اسی نے یہ تمام تر معاملات رکھے ہیں, خزاں بہار اور گرمی سردی. یہ ہمارا پورا نمازوں کا سسٹم یہ سورج کے ساتھ وابستہ ہے, طلوع آفتاب, غروب آفتاب, زوال آفتاب, دن چھوٹے دن بڑے, نمازیں جلدی جلدی دیر دیر سے آرام سے, یہ پورا سسٹم ہمارا سورج سے وابستہ ہے. رمضان کے روزے چاند سے وابستہ, عید ہماری حج کا عبادت کا فریضہ چاند سے وابستہ. تو چاند اور سورج دونوں ہی اللہ پاک نے ہمیں ایسے معیار دیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے اوقات کا تعین کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں مبارک زندگی عطا فرمائے اور تمام تر ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرمائے, اندھ زندگی پہ پاکیزہ اور مبارک گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنائے اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر جمع ہونا اور اتنا وقت نکالنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حدیث مبارک میں آتا ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں وہاں پر فرشتے آ کر چھتری کی طرح اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. اس محفل کے اندر ایسے مبارک لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو بھی مبارک بنا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم جلسا اللہ یشقا جلیس ہوں, یہ اللہ کی باتیں کرنے والے, ذکر و فکر کرنے والے ایسے مبارک لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے والا پھر بدبخت نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نیک صحبت کے اثرات سے مالا مال فرما دیتے ہیں. ہم سب کے یہاں جمع ہونا اللہ پاک ہمارے لیے مؤثر بنا دے. الحمدللہ رب العالمین. دعا کی درخواست ہے اہلیہ سید جاوید حسن اسپتال میں داخل, اللہ پاک انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. باقی پچھلے بھی مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ وہ واٹس اپ کا نمبر ہم نے درج کر دیا وہاں وضو خانے کی دیوار پر بھی اور خواتین کے لیے سامنے قبلے کی دیوار پر, وہاں سے وہ اگر کوئی بھی نئے صاحب ہوں پہلے والے ہوں تو کوئی بھی نمبر درج کر کے اس پر ایک میسج کر کے اپنے آپ کو بھی اس گروپ کے اندر اندراج کرا سکتے ہیں تاکہ واٹس اپ کے اوپر ایک گروپ کے اوپر بیان کے ہونے نہ ہونے کی اطلاع جو ملتی ہے. تو بسا اوقات ہمارا کوئی سفر ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی نجی مصروفیات ہوتی ہیں تو اس کے اندر کبھی تعطل ہوتا ہے, تو آپ حضرات کو وقت سے آگاہی مل جائے گی. تو یہ اسی سہولت کے پیش نظر اتوار اتوار ہم یہاں پر وہ بورڈ لگا دیتے ہیں جس میں واٹس اپ کا نمبر دیا ہوا ہے, آپ حضرات اس کے اندر جو بھی اندراج کرانا چاہیں تو آپ واٹس اپ کا نمبر نوٹ کر کے اس میں اندراج کرا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.